دلوں سے کیفیات نسبت کا مبادلہ کرنا. دو بزرگ ہیں, ولی ہیں, اس بزرگ کا علم اور دل اور ایمان کی کیفیت اس بزرگ سے فرق ہے, دو برابر تو نہیں ہے نا. اب جو علم اس بزرگ کے پاس ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے اس بزرگ کے دل کے اندر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم, انما اداۃ الحصر ہے, صرف اور صرف علم علم حاصل کرنے سے کیا جاتا ہے, دوسرا کوئی ذریعہ ہے نہیں ہے, صرف اور صرف ہے. علم حاصل کریں گے علم آئے گا. دل کی کیفیت سے اگر علم کبھی بھی کسی کو مل سکتا تو صحابہ کرام اللہ اجمعین اپنے گھر چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حاضری نہ دیتے. سارا دن کام کرتے کرتے, میں قصہ بیان کر چکا ہوں, صحیح مسلم کی روایت میں کہ صحابہ کرام سارا دن اونٹ چراتے ہیں, بعض صحابہ شام کو گھر جانے سے پہلے علم حاصل کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. اور وضو کی حدیث جس میں یہ بیان ہوا کہ جو شخص وضو کرتا ہے بہترین طریقے سے, اسباغ الوضو, تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی وضو کرے اور پھر کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. اسی حدیث میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, سارا دن اونٹ چراتے رہے, بھوک اور پیاس کی حالت ہے, ہم اب اس ایئر کنڈیشن کے دور میں بھی جب پریشان ہوتے ہیں, کام سے تھک جاتے ہیں, تو سب سے پہلے گھر جاتے ہیں, تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, پھر دوسرے کام کرتے ہیں, نماز کے لیے بھی ریسٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ عبادت میں خشوع خضوع ہم کر سکیں. یہ وہ لوگ تھے جو صبح سے لے کے شام تک, اور اونٹ کو چرانا بکری کے چرانے کے برابر نہیں ہے میرے بھائیوں, بہت مشکل ہے. میرا خیال میں آپ لوگوں سے کوئی بھی نہیں, کسی نے کبھی اونٹ کو قریب سے دیکھا بھی ہے, چرانا تو دور کی بات ہے, بہرحال تو اونٹ چرانا بہت مشکل بات ہے میرے بھائیوں. صبح سے شام تک اونٹ چراتے ہیں, گھر نہیں جاتے, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے علم حاصل کرنے کے لیے حدیث مبارک سنتے ہیں. صحابہ کرام نے سفر کیا اسے علم کو پہنچانے کے لیے. اگر اسے دلوں کے کیفیات سے مبادلہ ہوتا تو کیا ضرورت ہے سفر, صحابہ کو سفر کرنے کی, مشقت اٹھانے کی, تکلیف اٹھانے کی, جا کے روزانہ پانچ میں بیٹھ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, علم منتقل ہو جاتا, وہ آگے منتقل ہو جاتا, ضرورت کیا تھی درس دینے کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت کیا تھی کہ اپنے شاگردوں کے سامنے دس دس بارہ بارہ گھنٹے بیٹھے رہیں اور فتویٰ دیتے رہیں, اور ان کو مسائل سمجھاتے رہیں, کیا ضرورت تھی. لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے شاگردوں تک پہنچانے کے لیے. اور آج بعض لوگ آتے ہیں, خیر دکھاتے اور خیر کے پیچھے جو شر چھپا ہوتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ولی تو وہ ہوتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی, وہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے براہ راست, اور پھر لوگوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے, منتقل کر دیتا اپنے شاگردوں میں, مرید اختیار کرو, بس مرید بن جاؤ اور علم دیکھو کیسے آتا ہے آپ کو. اور قصہ مشہور پہلے بھی بیان کر چکا ہوں فضائل حج میں, عبدالرزاق صنعانی کا قصہ, جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے حدیث کا درس دے رہے تھے اور ایک جوان ایک کونے میں بیٹھا تھا وہاں پر دور, اور اپنے سر جو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دبائے ہوئے مراقبے کی صورت میں بیٹھا تھا. تو الخضر علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں اور اس جوان سے سوال کرتے کہ اے جوان, عبدالرزاق صنعانی کا درس ہو رہا ہے, محدث ہیں, حدیث کا درس ہے, اور تم جاتے نہیں سننے کے لیے. اس جوان نے کہا وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق سے تو وحی نازل ہو سکتی ہم یہ جانتے ہیں, اور وحی صرف نبی پہ نازل ہوتی ہے, کسی ولی پر وحی نازل نہیں ہوتی. بہرحال تو الخضر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ بہت بڑی بات کر چکا ہے, بہت بڑی بات ہے نا, عام بات تو نہیں ہے, رزاق رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہے بندہ, اس کا امتحان تو لے جائے, سچا ہے جھوٹا ہے. امتحان کیا تھا, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ میں کون ہوں. جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس طریقے سے معاملہ ہے جس شخص کا، وہ تو بتا سکتے میرے سامنے کون کھڑا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ الخضر ہیں، اگر میری فراست صحیح ہے تو آپ الخضر ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ ایسے بھی اولیاء اور بزرگ موجود ہیں جن کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہچان سکتے. تو میرے بھائیو، علم حاصل کرنے سے آتے دل کی کیفیت سے منتقل نہیں ہوتا. اولیاء جس کو چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں، اور ارواح ثلاثہ میں حکایت نمبر 133 میں محمد عمر مجذوب کا قصہ مشہور ہے کہ وہ جس کی چاہتے آپ کہہ دیتے، کوئی شخص کہہ دیتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے خواب میں. اب وہ شخص رات کو نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے آپ کی زیارت کا منتظر تڑپ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص کو خواب میں آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک تو شخص مجذوب ہے، اور مجذوب مکلف ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایک غیر مکلف مجذوب شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے میرے بھائی. مشہور تو یہ کہ وہابی گستاخ رسول ہیں. وہابی جو ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں. کیا اولیاء کا یہی مفہوم ہے؟ اگر اولیاء کا یہی مفہوم جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے اور کن فیکون ہے، وہ تصرف کرتا ہے، اور ولی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہے، تو پھر تو ہم گستاخ ضرور ہیں. لیکن اگر ولی وہ ہے جو میں نے قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے، تو اللہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے ولی یہ ہوتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو وحی مبارک سے ہمیں علم پہنچا ہے، اس کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ ولی یہ ہوتا ہے. اگر آپ کے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، یا ولی وہ ہوتا ہے جو تصرف کرتا ہو، جمنا نہر کو روک سکتا ہو، تو نہیں میرے بھائی، ہمارے نزدیک وہ ولی نہیں ہے، ہرگز نہیں. یا ولی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی رنڈیاں بھی مریدنیاں ہوں، نہیں میرے بھائی، ہمارے نزدیک وہ ولی نہیں ہے. اگرچہ آپ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ گستاخ اولیاء ہیں، تو یہ عقیدہ بھی بالکل غلط عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اس عقیدے کو بھی درست کر لیجئے. اولیاء اللہ غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. ابھی کتنی بولا، مجھے بات بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے زبان پہ کنٹرول بھی نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا، یعنی ایک ہوتا سبق لسانی، ایک دفعہ منہ سے نکل گیا کوئی لفظ. لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے نا، ہمارے منہ سے ایسے لفظ کو نکل جائے تو پکڑ لیتے ہیں، کئی سال تک پکڑ رہتے کہ یہ اس نے کہا کیسے ہے، یہ تمہارا کیسا شیخ ہے، یہ تمہارا کیسا عالم ہے، اس نے یہ کہا کیوں ہے. اور کتابوں میں یہ چیز آج بھی چھپ رہی ہے، واللہ آج بھی چھپ رہی ہے کتابوں میں. وہ کہا کرتے تھے، کیا مطلب کہا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کہا ہے، سبق لسانی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ معمول ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں جو مشہور پیر موجود ہیں، والله مجھے تعجب ہوتا تھا بچپن سے، میں سنتا تھا کہ یہ جو پیر ہے اس کے سامنے جانا، جوتے پہن کے نہ جانا، یہ گالیاں دیتا ہے اور ماں بہن کی گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ. واللہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ پیر ہے ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اللہ کا ولی گالی دیتا ہے اور ماں بہن کی گالی دیتا ہے. کہتے غصے میں سے پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ کا ولی کیسے بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، جو اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے، میں اس کی بنائی بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اسے برائی سے روکتا ہوں میں. صحیح بخاری کی تو یہ روایت ہے، اور آپ کے نزدیک یہ ولی ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اولیاء بھولتے نہیں ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی. جیسا کہ ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 349 کے حاشیے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ولی سے تو غلطی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، بھول بھی ہو جائے، تو وہ جذب کی حالت سے ہوتی ہے. جذب ذرا سمجھیں، جذب جو ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت ہی زیادہ وقت لگائے، جس کو ریاضت اور محنت کہتے ہیں، بہت محنت کی، بہت ریاضت کی، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرنے کے بعد اس کے عقل کو تھوڑی دیر کے لیے لے لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے. جذب، جیسے مقناطیس دیکھا ہے، لوہا کو قریب رکھ کے جذب کر دیتا ہے اسے. مجذوب یعنی اس کی عقل اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لی ہے، جذب کر لی ہے، تو اس کی عقل نہیں ہوتی. یہاں پر وہ بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کیفیت اس کے اندر نہ ڈالتا، اس کے عقل کو تھوڑی دیر کے لیے نہ ہٹاتا، تو وہ غلطی تو نہیں کرتا وہ کبھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ولی معصوم ہے کہ نہیں؟ ولی معصوم ہے نہیں میرے بھائی. اگر کوئی لوگ بشر میں سے معصوم گزرے ہیں اس زمین کے اوپر تو وہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ عصمت صرف اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے وہ معصوم نہیں ہیں. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک شخص محنت کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نزدیکی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کے لیے پاگل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کیا؟ ایک شخص آپ سے دوستی کرتا ہے، آپ کے قریب آتا ہے، آپ کے لیے جتنی بھی خدمت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، آخر میں آپ اسے کیا صلہ دیتے ہیں؟ اسے پاگل بنا دیتے ہیں؟ آپ ایسے شخص کے لیے کبھی سوچیں گے کہ میں اسے کوئی بھی نقصان اس شخص کو دوں؟ یہ تو ہم بشر ہیں، ہم ضعیف کمزور حقیر انسان بشر ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اس لیے کہ وہ شخص جس کی فطرت مری ہوئی ہو، بدکار انسان ہو، وہ تو ایسا عمل کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس ساتھ احسان کرے، احسان کا بدلہ شر سے اسے دے، خیر کا بدلہ شر سے دے، وہ انسان تو کر سکتا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت مری ہوئی، پرواہ نہیں کرتے کسی کی. لیکن رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی، ایک شخص قریب ہو، اپنے دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ اس کی عقل جذب کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، یہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. تو آپ کے یہ موقف بھی نظر ثانی کا مستحق ہے.